السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں شمالی کوریا اور داعش پر سخت تنقید کی ہے، جبکہ اس میں انہوں نے ایک بار پھر یہ توصیح کی کہ وہ امریکہ کو ہمیشہ اولویت دیں گے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 3,000 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے، اور کیریبین جزیرے والے ملک ڈومینیکا طوفان مریا سے براہ راست متاثر ہوا ہے، جبکہ طوفان ورجن آئیلینڈ اور پورٹو ریکو کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کیٹیگری 5 کے ہریکین میں تبدیل ہو گیا ہے. اسرائیل کی فوج نے منگل کے روز ایرانی ساختہ ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے جو گولان کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا. پاکستان سے یہ رپورٹس.
بدگمانی کے خاتمے اور اعتماد سازی کے لیے پاک افغان رابطے اہم ہیں. قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. بدگمانی کے خاتمے اور اعتماد سازی کے لیے پاک افغان رابطے اہم ہیں. قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا.
روہنگیا کی مسلمانوں کی حالت زار. بھارتی کشمیر کے میوزک گروپ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں شمالی کوریا اور داعش پر سخت تنقید کی. انہوں نے ایک بار پھر یہ توصیہ کی کہ وہ امریکہ کو ہمیشہ اولویت دیں گے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first.
امریکہ کے صدر کے طور پر میں ہمیشہ امریکہ کو اولویت دوں گا، بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ سب اپنے ملکوں کے رہنماؤں کے طور پر اپنے ملکوں کو ہمیشہ فوقیت دیں گے اور فوقیت دینی چاہیے. امریکہ کے پاس بہت طاقت اور تحمل ہے، لیکن اگر اسے اپنے یا اپنے اتحادیوں کے دفاع پر مجبور کیا گیا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ ہم شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کر دیں. راکٹ مین اپنے لیے اور اپنی حکومت کے لیے خودکشی کے ایک مشن پر ہے. امریکہ اس کے لیے تیار ہے، رضامند ہے اور ایسا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوگا. اور گزشتہ سال کے شروع میں سعودی عرب میں مجھے 50 سے زیادہ عرب اور مسلم ملکوں کے رہنماؤں سے خطاب کا اعزاز حاصل ہوا. ہم اس بارے میں متفق ہوئے کہ تمام ذمہ دار ملکوں کو دہشت گردوں اور اس اسلامی انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے جو انہیں دہشت گردی پر اکساتی ہے. ہم انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کو روکیں گے، کیونکہ ہم اپنے ملک کو اور در حقیقت پوری دنیا کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، جنہوں نے تہران کے ساتھ 2015 میں جوہری معاہدہ کرنے پر اوباما انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے ایران کے خلاف بھی گفتگو کی. انہوں نے صدر نکولا مادورو پر تنقید کرتے ہوئے وینزویلا میں تشدد کی بھی مذمت کی. ایک صدارتی امیدوار کے طور پر اور اپنا منصب سنبھالنے کے بعد صدر نے اقوام متحدہ پر بار بار تنقید کی ہے. وہ اسے لفظوں کا ایک پلیٹ فارم قرار دے چکے ہیں جو انتہائی کمزور اور نااہل ہے اور جو جمہوریت کا دوست نہیں ہے. پیر کے روز اقوام متحدہ میں اپنے پہلے خطاب میں ایک ایسی تقریب میں جو ادارے کی اصلاح کے لیے مخصوص تھی، انہوں نے اپنی تنقید کو نمایاں طور پر کم رکھا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میانمار کی حکومت جس طرح روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے سے نمٹ رہی ہے، اس کی حمایت میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی بھرپور طور پر کر رہی ہیں. راکھائن صوبے میں روہنگیا مسلمان برادری فوجی ظلم اور تشدد کا شکار ہونے کے بعد بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لے رہی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
نوبیل امن انعام یافتہ آنگ سان سوچی سرکاری طور پر اسٹیٹ کاؤنسلر ہیں، تاہم انہی کے زیر نگرانی موجودہ حکومت کام کرتی ہے. انہوں نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ میانمار کی حکومت اس مسئلے کو ذمہ داری سے نمٹا رہی ہے. آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ میانمار کی حکومت کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے روح گردانی کرے. ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم پوری ریاست میں امن استحکام اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکورٹی فورسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے کارروائیاں کرے، معصوم شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ضروری تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ آن سان سوچی سویلین حکومت کی قیادت کر رہی ہیں، مگر ان کا فوج پر کوئی اختیار نہیں ہے، تاہم یہ اپنے طور پر معاملات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے
that our government has not yet been in power for even 18 months. It will be 18 months at the end of this year.
آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ ہماری حکومت کا عرصہ ابھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا ہے، اس سال کے آخر میں 18 مہینے پورے ہوں گے۔ یہ عرصہ خاصا مختصر ہے اور اس مختصر سے عرصے میں ہم تمام توقعات پوری نہیں کر سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان مسائل پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آن سان سوچی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹھوس شہادتوں کی بنا پر ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 3,000 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے۔ میٹس نے کہا کہ زیادہ تر فوجی روانہ ہو چکے ہیں یا احکامات کے منتظر ہیں، لیکن انہوں نے مزید اطلاعات فراہم کرنے سے انکار کیا جو دشمن کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ پینٹاگون کے چوٹی کے فوجی عہدیدار مزید فوج افغانستان بھیجنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں صورتحال تعطل کا شکار ہے۔ مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی ہے، جو پچھلے سال انتخابات سے پہلے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلائی جائیں۔ وزیر دفاع جیمز میٹس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ابھی تک شمالی کوریا کے میزائل کو اس لیے نشانہ نہیں بنایا ہے کیونکہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے شروع میں شمالی کوریا نے ایک آزمائش کی تھی جس کے متعلق اس کا کہنا تھا کہ یہ جوہری ہتھیار ہے جو بیلسٹک میزائل پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ پیر کے روز درجن بھر امریکی، جاپانی اور جنوبی کوریائی طیاروں نے، جو کھلے ہتھیاروں سے لیس تھے، کوریائی جزیرہ نما پر پرواز کی، جسے امریکی فوج نے شمالی کوریا کے تازہ ترین تجربے کے جواب میں باہمی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا۔ شمالی کوریا نے جمعے کے روز جاپان کے اوپر سے ایک درمیانے درجے کے میزائل کی پرواز کی، جو اس مہینے میں اس کی دوسری آزمائش تھی۔ اسرائیل کی فوج نے منگل کے روز ایرانی ساختہ ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے جو گولان کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ڈرون حزب اللہ عسکریت پسند گروپ کے ارکان نے چلایا تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ ڈرون، جو دمشق کے نزدیک ہوائی اڈے سے چھوڑا گیا تھا، گولان کے غیر فوجی علاقے کے اوپر پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائل سے گرایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان جونیتھن کانریکس نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں، یہ ڈرون طیارہ سرحد کے ساتھ اور گولان پہاڑیوں پر سراغ رسانی کے مشن پر تھا۔ گولان کا علاقہ جو اسرائیل کو شام سے علیحدہ کرتا ہے، اس میں شامی خانہ جنگی کا تشدد امڈ آتا ہے۔ کیریبین جزیرے والا ملک ڈومینیکا طوفان مریا سے براہ راست متاثر ہوا ہے، جبکہ طوفان ورجن آئی لینڈ اور پورٹو ریکو کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کیٹیگری 5 کے ہریکین میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ڈومینیکا کے وزیر اعظم روزویلٹ اسکیرٹ نے فیس بک پر لکھا ہے کہ ابتدائی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ توجہ زخمی افراد پر ہے اور جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور یہ بین الاقوامی مدد کے ذریعے ممکن ہے۔ انہوں نے امداد کا شدید مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم ہر قسم کی امداد چاہتے ہیں۔ اس طوفان کے بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ۔ اسد نذیر کی زبانی۔
بحیرہ اوقیانوس سے اٹھنے والا ایک اور شدید طوفان ماریا ڈومینیکا سے ٹکرا گیا ہے اور اس نے پورے جزیرے میں تباہی مچا دی ہے۔ ڈومینیکا کے وزیر اعظم روزویلڈ اسکیرٹ نے فیس بک پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ جزیرے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ سمندری طوفان ماریا اپنی پوری قوت سے جزیرے سے ٹکرایا ہے، جبکہ ارد گرد کے جزائر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ قریبی جزیرے پورٹو ریکو کے شہری رابرٹو لیوس کہتے ہیں، پورٹو ریکو کے شہری لیوس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم پوری طرح تیار نہیں ہیں، کیونکہ 2 ہفتے قبل بھی ہم سمندری طوفان کی زد میں آ چکے ہیں، اور اس کی بحالی کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ یہ طوفان بھی ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے۔ ہمارے لیے واقعی یہ کٹھن آزمائش ہے۔ ایک اور شہری کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک پچھلے طوفان کے اثرات سے نہیں نکلے ہیں اور اب یہ نیا طوفان مزید تباہیاں لائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پورٹو ریکو میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے اور فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ طوفان زدہ علاقوں میں اپنے امدادی کاموں کو مربوط طور پر سر انجام دیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنی نئی کتاب کی تشہیر کے دوران ایک بار پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واشنگٹن میں پیر کی رات ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کلنٹن نے، جو سابق وزیر خارجہ بھی تھیں، کہا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم عوام کے بہترین مفاد میں کام نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا،
دس پریزیڈنٹ اینڈ دی پیپل ہو سرو ہم آن دس آلٹرنیٹیو ریئلٹی ٹریک آر پوزنگ اے کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ٹو دی فیوچر۔
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں، موجودہ صدر اور ان کی خدمتگار جو حقائق سے ہٹ کر چلتے ہیں، ملک کے مستقبل کے لیے ایک واضح اور مستقل خطرہ ہیں۔ کلنٹن نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹرمپ ٹیم کے اس عمل سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے حقائق اور سچائی کا موقف عوام پر ٹھونسنا چاہتے ہیں بجائے اس کے جو عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کلنٹن کی کتاب واٹ ہیپنڈ فروخت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے بعد اب وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو دنیا سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے کہنے سے قبل اپنے داخلی معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے منگل کو ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اسی وزارت کے سابق وزیر چوہدری نثار علی خان نے ایسے بیانات دینے پر وزیر اعظم سمیت دیگر حکومتی عہدیداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں تواتر کے ساتھ اعلیٰ حکومتی شخصیات بشمول وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اور ایک روز قبل ہی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف کی طرف سے اپنے گھر کو درست کرنے کا بیان ٹھیک ہے اور وہ اس نظریے سے متفق ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ان بیانات کی وضاحت تو نہیں کی گئی، لیکن مبصرین اسے ریاستی اداروں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا،
If our house is not in order, nobody will listen to us. And I think we are close to putting our house in order.
انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنا گھر درست نہیں کیا تو کوئی بھی ہماری بات نہیں سنے گا۔ ان کے بقول، اس ضمن میں ہم نے قابل ذکر کام کیا ہے اور مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تاہم سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار کی طرف سے سامنے آنے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے جو بین الاقوامی برادری میں ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ قبل ازیں وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف بھی مختلف مواقع پر ایسے ہی بیانات دے چکے ہیں، جس پر حکمران جماعت مسلم لیگ کے سینئر قانون ساز چوہدری نثار علی خان نے انہیں یہ کہہ کر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ایسے بیانات دینے والوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ایسے بیانات کی وضاحت ضروری ہے، نہ کہ مزید ایسے اشارے دیے جائیں جس سے بیرونی دنیا میں پاکستان سے متعلق ابہام پیدا ہو۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور سابق انٹیلیجنس عہدیدار اسد منیر کہتے ہیں کہ یہ بظاہر ان جہادی تنظیموں کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ انہیں فوج کی خفیہ ایجنسی معاونت فراہم کرتی ہے، جبکہ ان کے بقول فی الوقت ایسی سرگرمیوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔
مجھے تو انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ پھر چونکہ وہاں پر وہ اس چیز پہ بات نہیں کرتے، اس لیے ہوائی باتیں چھٹتی رہتی ہیں، اور وہ عام لوگ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکومت کا عہدیدار اگر کرے تو وہ بری بات۔
سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی کے نزدیک حکومت میں بیٹھی اہم شخصیات کی طرف سے ایسے بیانات سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک طرح کے تناؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔
ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس کا جواب آنا چاہیے، اور جن منسٹریز کو جواب دینا ہے اگر وہی ابہام کریٹ کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا موقف پروٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تو اس وقت یہ کوشش ہے کہ اس قسم کی رانگ، غلط سگنلز یا مکسڈ سگنلز پاکستان سے نہ جائیں۔ یہ جا رہے ہیں، یہ عکاس ہے اس بات کا کہ ایک چازم ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ میں۔
تاہم منگل کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھے گئے سوال پر وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ بیانات ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کے تناظر میں دیے گئے۔ ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج نے قانون سازوں پر مشتمل ایک وفد کو سلامتی سمیت مختلف امور پر بریفنگ دی تھی، اور اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سیویلین حکومت اور فوج کے تعلقات میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سب کو اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے باہر پاکستانی اور افغانی وزرائے خارجہ کے درمیان میٹنگ سے قبل پاکستانی قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان براہ راست اور مسلسل رابطے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان رواں ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات متوقع ہے۔ رواں ہفتے کے اوائل میں خواجہ آصف نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، جس میں دونوں کے درمیان نیو یارک میں ملاقات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستان میں قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے کابل اور اسلام آباد کے درمیان قریبی اور مسلسل رابطوں کی ضرورت ہے۔ حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر روبینہ خالد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ باہمی رابطوں ہی سے دو طرفہ اور علاقائی مسائل کا حل ممکن ہے۔
دیکھیں، دونوں ملکوں کا رابطہ بہت ضروری ہے اور دونوں ملکوں کے عوام کا بھی ایک دوسرے سے رابطہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے یہ رابطہ جو ہے یہ اس میں ایک رکاوٹ، ایک تسلسل میں، ایک روانی میں ایک کمی ضرور آئی ہے، لیکن یہ صدیوں پرانے جو ہیں رشتے ہیں اور یہ اس طرح سے نہ ختم ہو سکتے اور نہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک اچھے طریقے سے ایک دوستانہ ماحول میں بیٹھ کے بات کی جائے اور مسائل کا حل نکالا جائے۔
تجزیہ کار رعوف حسن کہتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ محض بات چیت ہی نہیں بلکہ حصول امن کے لیے کیے گئے وعدوں کی پاسداری بھی کی جائے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم آنسٹلی بات کریں، اگر ہمارے اندر کچھ ہے تو ہم سٹیٹ کریں، لیکن جو کہیں وہ کریں۔ دیکھیے، یہ سارا پریشر ہی اس وقت تک ہے جب تک کہ پاکستان اور افغانستان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر آج پاکستان اور افغانستان اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں اور وہ ایک بیس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی مل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے یا افغانستان کی طرف انگلی اٹھائے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل کا کہنا ہے کہ حال ہی میں افغان قیادت کی طرف سے سنجیدہ مذاکرات کی خواہش کا پاکستان نے مثبت جواب دیا، اور ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔
بڑی ریئلائزیشن افغانستان میں آتی ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کے اچھے پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑا کھلا دل ہے، ہم افغانستان کو اپنے بھائی بھی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا ہمسایہ بھی سمجھتے ہیں جو ہم کبھی تبدیل نہیں کر سکیں گے، اور اس ہمسایہ کی خوشحالی سے ہماری خوشحالی ہے۔ دروازہ کھلا ہونا چاہیے، جتنی آپ گفتگو شنید کریں گے اچھے راستے نکلیں گے۔
دریاسنا، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اور افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس ملاقات میں امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول اور دو طرفہ رابطوں کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ بیان کے مطابق تہمینہ جنجوا نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، اور اس لیے افغانوں کی زیر قیادت سیاسی مذاکرات پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر حکمت کرزئی نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے، اور انہوں نے تمام سطحوں پر رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایبٹ آباد میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے منگل کے روز مشال خان قتل کیس میں 57 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ پشاور سے رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی ایک عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے 57 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مشال خان کے قتل کے مقدمے کی سماعت منگل کو ضلع ایبٹ آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ہری پور جیل کے خاتے میں کی۔ سماعت کے دوران عدالت کے جج فضل صفحان نے 57 ملزمان پر فردن فرد جرم عائد کی۔ تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے مقدمے کی کاروائی ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد بدھ تک ملتوی کر دی۔ عدالت مقدمے کے 18 گواہوں کے بیانات بدھ کو قلم بند کرے گی، جس کے لیے تمام گواہوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ قتل کے مدعی اور مشال خان کے والد اقبال خان کی پیروی کرنے والے وکلاء پینل میں شامل شہاب الدین ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اس مقدمے کی سماعت ہری پور سینٹرل جیل کے احاطے میں ہی ہوگی اور منگل کو باضابطہ سماعت کا پہلا دن تھا۔
اب اس میں جو ملزمان ہیں وہ ہری پور جیل میں ہیں اور فرد جرم ان پہ عائد ہو گیا ہے، تو اس میں جو فرد جرم میں ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا جرم مانتے ہیں تو وہ پلیز گلتی کر لیں اور ریٹرن میں دے دیں یہ چیز، اور اگر وہ نہیں مانتے کلیم ٹرائل تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فرد جرم میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم جرم نہیں مانتے اور ہم ٹرائل کلیم کرتے ہیں۔ ٹرائل کا پروسیجر پھر فردر وہی پھر ریگولر ایک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کیس میں جو ہے فرد جرم عائد ہو گیا ہے، آگے جو ہے اس میں کل کے لیے گواہان طلب کیے گئے ہیں۔
مشال خان کو ان کے ساتھی طلبہ، یونیورسٹی ملازمین اور بعض دیگر افراد نے 13 اپریل 2017 کو توہین مذہب کے الزام میں تشدد کرنے کے بعد گولیاں مار کر نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ مردان پولیس نے اس مقدمے میں 61 ملزمان کو نامزد کیا، جن میں سے تازہ ترین اطلاع کے مطابق 57 گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ مقدمے کی 4 ملزمان، جن میں ایک منتخب کونسلر بھی شامل ہے، تاحال مفرور ہے۔ مقدمے کی گواہان کی فہرست میں زیادہ تر یونیورسٹی اساتذہ، طلباء اور پولیس اہلکار شامل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
منگل کے روز احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور 8 دوسرے افراد پر گجراوالا الیکٹرک پاور کمپنی میں 437 افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی۔ لاہور سے کنور رحمان خان کی رپورٹ۔
گجراوالا الیکٹرک پاور کمپنی میں 437 غیر قانونی افراد کی بھرتیوں کے معاملے پر لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم سمیت 8 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے دعویٰ کیا کہ تمام ملازمین قانونی طریقہ کار کے مطابق بھرتی کیے۔ پی پی رہنما نے نیب کے ریفرنس کو دوہرا معیار قرار دیا اور کہا پیپلز پارٹی کے وزراء اعظم کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ نواز شریف کے ساتھ مختلف سلوک کیا جاتا ہے۔
درجہ 4 کے وہ لوگ تھے جن میں گارڈ تھے، کوئی چوکی دار تھا، کوئی مالی تھا، کوئی اسسٹنٹ لائن مین تھا، تو یہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ایک پروسیجر کے تحت ہوئے ہیں۔ منسٹر کو تو نہیں پتا ہوتا ان باتوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم کیا ہے۔ اصل میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، آج میری پیشی بھی تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی پیشی اسلام آباد، وہ پناما کیس میں آئے اور میں چوکی داروں کو نوکریاں دینے کے کیس میں، وہ پیش نہیں ہوئے، میں تو ہر پیشی پر موجود ہوتا ہوں۔
عدالت نے 7 اکتوبر کو استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت نے کہا ہے کہ اس کے پاس خفیہ معلومات ہیں کہ روہنگیا پناہ گزینوں اور پاکستان کی پشت پناہی والے عسکریت پسندوں کے درمیان بھارت میں رابطے ہیں، اور یہ اس فیصلے کا جواز فراہم کرتا ہے کہ 40,000 پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا جائے جو 5 سال پہلے ملک میں داخل ہو گئے تھے۔ بھارت روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے پر سخت موقف پر قائم ہے اور اس پر اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور انسانی حقوق کی طرف سے اس منصوبے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکال دیا جائے، جبکہ ایک ایسے وقت میں جب ہزارہا پناہ گزین میانمار سے جبر و تشدد کے بعد نقل مکانی کر رہے ہیں۔ انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے نئی دہلی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے اس منصوبے سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا جائے۔ وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے منگل کے روز کہا کہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی پالیسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اقوام متحدہ کے تفتیشکار مطالبہ کر رہے ہیں کہ شام کی طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی کے دوران جو افراد سیویلینز کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ لیزا شلائن نے جنیوا سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، سنتے ہیں شہناز عزیز سے۔
تحقیقات کرنے والے کمیشن کا اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کے ساتھ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، جن پر اس نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے شام میں جرائم کے مرتکب افراد کو ملزم قرار دینے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کمیشن کے سربراہ سرجیو پینیرو نے جنگ کے 6 برس گزرنے کے بعد بھی سلامتی کونسل میں شام کے مسئلے پر تعطل کو غیر منصفانہ اور ناقابل فہم قرار دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں مندوبین کو بتایا کہ تمام متحارف فریقوں کی جانب سے سویلینز پر جان بوجھ کر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں انسانی امداد سے محروم رکھا جاتا ہے، جبرن گھروں سے نکالا جاتا ہے، من مانی گرفتاریاں کی جاتی ہیں یا یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر سویلینز روایتی ہتھیاروں کے غیر قانونی استعمال سے ہلاک اور اپاہج ہوئے ہیں، خاص طور سے اندھا دھند فائرنگ اور گنجان آباد علاقوں پر فضائی بمباری کے نتیجے میں۔ ان کے الفاظ،
وی ہیو اے ڈیوٹی اینڈ آور مینڈیٹ ہاؤ ایور ٹو ڈاکومنٹ دی انمبیگوسلی ایلیگل یوز آف پروہیبیٹڈ کیمیکل ویپنز ان بلیٹنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اینڈ ایٹریبیوٹ ریسپانسبلٹی اکارڈنگلی۔
وہ کہہ رہے ہیں، بہرحال اپنے اختیار کے تحت ہمارا یہ فرض ہے کہ ممنوعہ کیمیائی ہتھیاروں کے اس واضح غیر قانونی استعمال کو ڈاکیومنٹ کریں جو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس کے مطابق جواب داری کریں۔ متعدد واقعات میں سرکاری فوجوں نے حزب مخالف کے قبضے والے علاقوں میں سویلینز کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ان علاقوں میں 4 اپریل کو خان شیخون ادلب شامل ہے۔ بنیریو نے مزید کہا کہ اس کیمیائی حملے میں 80 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے، جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ شمالی علاقے ہاما اور جنوبی علاقے ادلیب میں شام اور روس کی ایک فضائی مہم کے دوران کیا گیا، جس میں میڈیکل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان الزامات پر شام کے سفیر حسام اعلیٰ کی جانب سے ایک برہم اور جارحانہ رد عمل سامنے آیا ہے، جنہوں نے کمیشن کے ارکان کو غیر معتبر ذرائع سے حاصل کی جانے والی من گھڑت اور متعصبانہ اطلاعات استعمال کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس اصرار کا اعادہ کیا کہ ان کی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنوبی سوڈان کے لوگوں کو دنیا میں خوراک کی سلامتی کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ یہ بحران خشک سالی یا سیلاب کی وجہ سے پیش نہیں آیا، بلکہ اس کی وجہ انسان کا پیدا کردہ تنازع ہے، اور وہ ہے صدر سلوہ کیر اور سابق نائب صدر ریک ماچار کے درمیان اقتدار کی کشمکش، جس نے سن 2013 کے آخر میں خانہ جنگی کا رنگ اختیار کر لیا۔ سن 2017 کے شروع میں جنوبی سوڈان کے بعض حصوں میں قحط کا سامنا ہوا، لیکن امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی جانب سے فوری کارروائی کے بعد 4 مہینوں بعد قحط پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم جنوبی سوڈان میں خوراک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال بدستور سنگین ہے، اور موجودہ نصف آبادی یعنی 60 لاکھ لوگوں کو اس سال زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بھوک کا سامنا ہے۔ جنوبی سوڈان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر کی جانے والی کوششوں میں امریکہ سب سے بڑا عطیہ کنندہ ہے۔ سن 2013 کے بعد سے ہم نے انسانی ہمدردی کی اعانت کے طور پر تقریباً 2.7 ارب ڈالر جنوبی سوڈان کے لوگوں کے لیے دیے ہیں۔ ان میں وہ شامل ہیں جو بھاگ کر پڑوسی ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صرف سن 2012 میں 72.9 کروڑ ڈالر دیے جا چکے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں امداد کی ترسیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ضرورت مندوں تک رسائی ہے، اور اسی لیے وہ ان ملکوں میں شامل ہے جہاں اعانت کی ترسیل سب سے مشکل اور مہنگی ہے۔ جنوبی سوڈان امدادی کارکنوں کے لیے دنیا میں سب سے خطرناک ملک بھی ہے۔ دسمبر سن 2013 میں جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، 85 امدادی کارکن ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس سال جنوری اور جولائی کے درمیان انسانی ہمدردی کی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ کے 630 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 36% کا تعلق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے اثاثوں اور بنیادی شہری ڈھانچوں پر تقریبی حملوں سے تھا۔ اس سال اب تک سیکیورٹی کے 27 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے تقریباً 300 امدادی کارکنوں کو آپریشن والے علاقوں سے دوسری جگہوں پر منتقل ہونے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ساتھ ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی امدادی تنظیموں نے شکایت کی ہے کہ ان کی نقل و حرکت میں اکثر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، جن میں سے اکثر صورتوں میں حکومت ملوث ہوتی ہے۔ دوست